السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. محترم بزرگان دین، عزیز دوستو، دینی بھائیوں، اس موقع سے دو تین باتیں بھی ذہن میں آئی ہے، عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک صحیح کہنے کی، صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس موسم کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے جس چیز کی یہاں پر ضرورت ہم سب مسلمانوں کو ہے، اللہ کا حکم بھی ہے. قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، سنت بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سکھایا ہے کہ حیا، پاک دامنی، حفاظت نظر مسلمان کا شیوا ہے. الحیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو بے ایمانی ہے. اس ماحول کے اندر جو ہم چار طرف دیکھتے ہیں، موسم گرما ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے ان جیسے ملکوں میں، پھر بھی ونٹر جو ہے غنیمت ہوتا ہے. سب ادھر ادھر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نظروں کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے، تھوڑا ماحول بھی بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہاں کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ستر تو دور کی بات ہے، عورت غلیظہ جس کو کہا جاتا ہے وہی ظاہر ہونے لگتی ہے ان دنوں میں. ستر میں بھی لیول اور درجات ہیں کچھ. مرد آدمی کے لیے بھی مرد آدمی کا گھٹنا ستر میں ہے، مرد آدمی کے لیے مرد آدمی کی ران ستر میں ہے. تو یہاں پر مرد ہی نہیں بلکہ خواتین کے یہ چیزیں ظاہر ہیں. تو بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی، بہت زیادہ حفاظت سے رہنے کی ضرورت ہے اس موسم کے اندر، اس ماحول کے اندر. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیے کہ یہاں کا بہت بڑا المیہ ہے اور ہماری بہت بڑی آزمائش ہے یہ. تو اس آزمائش سے بچنا اور اس آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ایک مسلمان کی، اس نوجوانوں کی بالخصوص ذمہ داری ہے. پہلے لوگ صالحیت کا ایسا غلبہ تھا، نیکی کا ایسا غلبہ تھا کہ مواقع ہونے کے باوجود گناہوں سے بچتے رہتے تھے، لوگ بچنے کی ترکیبیں کرتے تھے. اب ماحول یہ بن گیا ہے کہ موقع ڈھونڈ کر کے گناہ کیا جائے، گناہوں کے مواقع اب تلاش کیے جا رہے ہیں. اور گناہوں کے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا گناہ پھیل گیا، اتنی بدی پھیل گئی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس موقع سے میرے محترم بزرگوں، اس ماحول کے اندر جس چیز کو مد نظر رکھنا اور جس چیز کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ نظر کی حفاظت کا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جب حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، مختصر سی بات کے دوران ہی حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی یہاں کے ماحول کے اعتبار سے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں ولایت نظر پہ بٹتی ہے، نظروں کی حفاظت پہ ولایت بٹ رہی ہے. جو محفوظ ہو گیا، جو نظر کی حفاظت کر لیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا. یہاں کا مسئلہ یہ ہے. تو کوشش یہی کرنا ہے ہم سب کو کہ ہم کس طریقے سے بد نظری سے بچیں، نظروں کی حفاظت کریں، بے حیائی کے ماحول میں جانے سے بچیں، بے حیائی کے جگہوں پر جانے سے بچیں. اور ایسا منظر جب سامنے آ جاتا ہے تو ساری تعلیمات ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا ہے رسول اللہ، اگر کبھی بد نظری ہو جائے، یعنی نگاہ پڑ جائے کسی ایسی جگہ پر جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، فَإِنَّكَ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. ایک مرتبہ ہو جائے تو وہ تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن نگاہ پر نگاہ جمائے رکھنا، نگاہ پڑنے کے بعد پھر دوبارہ نگاہ ڈال دینا، اس پر پکڑ ہوگی. پہلی نگاہ تو تمہاری غلطی سے ہو گئی، جس پر گرفت نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن ایک اگر تم نگاہ جمائے رکھے تو پھر اس پر پکڑ ہو سکتی ہے تمہاری. دوسری بات، ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ اگر کسی آدمی کی نظر کسی غلط جگہ پڑ جاتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہ ہٹا لو وہاں سے. آسان علاج ہے، بد نظری کا علاج کیا ہے؟ نگاہ ہٹا لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے، بلکہ خطوط کا سلسلہ تھا ان کا، کافی لمبا تفصیلی خط ہے وہ، انہوں نے کہا کہ حضرت مشکل ہو رہی ہے، میں اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سک رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ مشکل ہونا، ناممکن ہونا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ نگاہ ڈالنے کا بھی اختیار تم کو ہے، نگاہ ہٹانے کا بھی اختیار تم کو ہے. تو نگاہ ڈال تو رہے ہو، اس کا اختیار مکمل ہے، اور نگاہ ہٹانے کا اختیار ایسا اللہ نے کیسے دیا ہے، کیسے نہیں دیا ہے تم کو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یعنی دونوں چیزوں کا اختیار آپ کے پاس ہے، دیکھ بھی سکتے ہو، نہیں بھی دیکھ سکتے ہو. تو ابھی بس کی آدمی کے بس میں ہے کہ چاہے تو دیکھے چاہے تو نہ دیکھے، اختیار میں ہے کہ چاہے تو دیکھے چاہے تو نہ دیکھے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ عذر کرنا کہ بھائی یہاں کے ماحول میں نہیں بچا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بچنے والے بچتے ہیں، حفاظت کرنے والے حفاظت کرتے ہیں، اور نظروں کی حفاظت کی بنیاد پر ہی شرمگاہ کی حفاظت ہے. نظر کی حفاظت مقدمہ اور ابتدا ہے، کہ وہ محفوظ ہے تو شرمگاہ محفوظ ہے. وہ اگر بدنگاہی کے اندر مبتلا، نظر ہماری بدنگاہی میں مبتلا ہو گئی، ہم اگر بدنگاہی میں مبتلا ہو گئے، آگے کے اور اسباب کھلتے جاتے ہیں. وہ مقدمہ ہے، وہ زنا ہے، وہ سیڑھی ہے زنا کا. اس وجہ سے اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اہل ایمان سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. علماء نے یہی سلسلہ بیان کیا کہ اللہ پاک دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں، نظر کو جھکاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کیونکہ نظر ہی زینہ ہے، نظر ہی سیڑھی ہے، نظر ہی مقدمہ ہے، نظر ہی سبب ہے آگے کے مرحلوں کا، آگے کے گناہوں کا. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جتنے گناہ ہیں یہیں سے شروع ہوتے ہیں، گناہوں کا سلسلہ نظر ہی سے شروع ہوتا ہے. خواہشات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب نگاہ پڑتی ہے. خیالات کب آتے ہیں؟ جب نگاہ پڑتی ہے. شہوتیں کب امنگیں لے اٹھتی ہیں؟ جب نگاہ پڑتی ہے. تو نگاہ ہی بنیاد ہے، نظر ہی بنیاد ہے. تو نظر کی بنیاد اگر اس کی حفاظت ہو گئی بنیادی چیز کی، تو پھر ایسی صورت میں سارے گناہوں کے مقدمات اور گناہوں تک لے جانے والے اعمال سے حفاظت ہو سکتی ہے، گناہوں سے بندے کی حفاظت ہو سکتی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، اس زمانے میں بالخصوص، اس موقع پہ بالخصوص، اس موسم میں اور اس جگہ پر اس چیز کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ لعنت کرے دیکھنے والے پر بھی، اور لعنت کرے اس شخص پر بھی جو دیکھنے کا موقع دے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہو اللہ کی، اور جو دیکھنے کا سبب بنتا ہے، یعنی خود ہی بے حیائی کا موقع دے رہے ہیں، تو ان پر بھی لعنت ہوتی ہے. اسی وجہ سے عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے، قرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو. تو تم نکلو گی تو ایسی صورت میں بدنگاہی ہوگی، تمہارے نکلنے سے شیاطین پیچھے آتے ہیں. اسی وجہ سے گھر میں رہنے کا حکم ہے خواتین کو. جب وہ نہیں نکلیں گی تو مردوں کی بدنگاہی بھی نہیں ہوگی. اب یہاں کے ماحول کے اعتبار سے میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا جو ارشاد گرامی ہے، ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ یہ تمہارے لیے بہترین پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یہی پاکیزہ رکھنے والی چیز ہے کہ تم نگاہیں اپنی نیچے رکھو، نگاہوں کی حفاظت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، واقف ہے. اللہ خبیر بما یصنعون، بندے جو کرتے ہیں اللہ باخبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ پاک تو ایسی ایسی چیزوں کو جانتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں خواہشات کی شکل میں اٹھتی ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے. بندے جب دیکھ رہے ہیں اس موقع پر جو ہے نظر بستے حفاظت ہو گئی، جلوت میں ہیں، سب لوگ ساتھ میں موجود ہیں، نیچے جو ہے سر جھکاتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس موقع پر آرام سے دیکھ رہے ہیں. ساتھ میں کوئی ہے جس کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، ساتھ والے کی نگاہ بھٹکی یا تھوڑی سا وہ مشغول رہا تو اپنی کنکھیوں سے دیکھ لیا، یا یہ کہ دل میں ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اس کو دیکھ لیتا. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ پاک اسی کو فرما رہے ہیں، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. کون پلکتے جھپک میں دیکھنے والا ہے، کون اپنے دلوں میں چھپا کر رکھ رہا ہے باتوں کو، کون خلوت کا اور جلوت کا دونوں میں فرق کرتا ہے، کہ خلوت میں رہتے ہوئے بھی اس کا ماحول ویسے ہی ہو جیسے جلوت میں، لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو اور لوگوں کے بغیر بھی ویسے ہو. یہی صالح آدمی ہے، یہی ایمان والا آدمی ہے، اور یہی ہم سب کو ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں، ایسا صالح بننے کی، ایسا ایمان والا بننے کی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والے بننے کی. کیونکہ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، پوچھ آنکھ کے بارے میں بھی ہونے والی ہے. آنکھ سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے آنکھ کے استعمال کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، کان کے استعمال کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، اور دل کے استعمال کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، سب سے پوچھو گی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فزین العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. اور پھر لمبی فہرست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کان کا گناہ سننا ہے، یعنی شہوت والی بات سننا ہے، شہوت والی چیز دیکھنا ہے، شہوت والی چیز کو ہاتھ سے چھونا ہے،
شہوت والی چیز کی طرف قدم بڑھانا ہے, قدم کا گناہ, ہاتھ کا گناہ, کان کا گناہ, آنکھ کا گناہ. حضور نے سب سے پہلے آنکھ کا ذکر فرمایا. علماء نے نقطہ یہی بیان فرمایا کہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے گناہوں کی. چھونے کی ابتدا بھی یہیں سے ہے, سننے کی ابتدا بھی یہیں سے ہے, دل کی ابتدا بھی یہیں سے, دل کی طرف جانے والا عمل بھی یہیں سے ہے, قدم جو بڑھتے ہیں اس کی ابتدا بھی وہیں سے ہے. اس لیے بنیادی چیز میرے محترم بزرگوں جو اس زمانے میں ہم سب کو ضرورت ہے, اس طرف توجہ دینا چاہیے, اپنے آپ کو محنت میں لگانا چاہیے, اور اصل چیز جو ہے ہمت ہی ہے. آپ کو گناہوں کے اوپر, گناہوں سے باز رکھنے والی چیز اللہ کا ڈر اور ہمت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تبھی تو آدمی جو ہے بچ سکے گا, ہمت کرے گا تبھی تو بچ سکے گا. ہمت ہی نہیں کر رہا ہے, بھائی ماحول ایسا ہے میں کیوں کروں, نہیں. آپ کو ہمت کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی ٹھان لینا پڑے گا, جذبات اپنے آپ کو قابو میں رکھنا پڑے گا, صبر سے اور قابو سے کام لے کر کے اپنے آپ کو بدنگاہی سے محفوظ رکھنا پڑے گا, تب جا کر کے بندہ کچھ کام کر سکتا ہے. ورنہ تو یہ اسباب, یہ ماحول, یہ گندگی اور یہ جو فضا چل رہی ہے میرے محترم بزرگوں, اللہ ہی پناہ میں رکھے سب مسلمانوں کی, بالخصوص نوجوانوں کی, اور بالخصوص سارے ہی بڑے ہوں چھوٹے ہوں سبھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس موقع سے. تو ایک گزارش جو اس موقع سے ذہن میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس موقع پہ ہم مسلمانوں کو, ہم ایمان والوں کو اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور نگاہوں کو نیچی رکھیں. نظر اگر پڑ جاتی ہے تو نظر پھیر لیا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. ماحول ایسا ہی ہے تو کیا کیا جائے, ماحول ایسا ہی ہے تو گندے ماحول میں جانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. نہ باہر ہم ہی خود کم نکلیں, ایسی جگہوں پر ہم خود ہی کم جائیں جہاں پر بدنگاہی ہوتی ہو, ایسے اسباب ہم کیوں مول لیں جہاں پر بدنگاہی ہوتی ہو, بد نظری ہوتی ہو. لہذا خود بھی باہر نکلنے کا یہ اہتمام کم کر دیں. اگر باہر نکلنے سے برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو باہر ہم کم نکلیں, ضرورت کے مطابق ہی نکلیں. ہم اپنی طرف سے جس چیز کے مکلف ہیں اس کا ہم کو کرنا پڑے گا, اور شریعت یہی کہتی ہے, یہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے, یہی تعلیم ہم کو دی جاتی ہے, تو اس پر ہم کو چلنا پڑے گا, تبھی جا کر ہم کامیاب مومن ہوں گے. ورنہ پھر ایسی صورت میں میرے محترم بزرگوں, چاہے کہیں پر بھی بندہ ہو, مکہ مکرمہ میں ہو یا امریکہ کے اندر ہو, مدینہ منورہ میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو, اسلام کے احکام سب جگہ سیم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہاں پر نظر کی حفاظت نہیں ہے تو یہاں بے احتیاطی ہو سکتی ہے, وہاں پر جذبات بنے ہوئے ہیں تو وہاں احتیاط کر لینا پھر گنجائش ہے, یہاں پر گنجائش نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اسلام کے احکام ہر ملک میں ہر جگہ یکساں ہیں, سب کو کرنا ہے ویسے. تو اس لیے میرا محترم بزرگوں ایک بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو اس موقع پہ ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ابھی چھٹیوں کا موقع ہے, بچوں کے اسکولس کے اور کالجز وغیرہ کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, ہو گئی ہیں بلکہ. دو چیزیں ہیں اس سلسلے میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بچے ہمارے چھوٹے ہیں, چھوٹے بچوں کو اس موقع سے غنیمت جان کر کے ان کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اس کے لیے بھی موقع ہے ہمارے پاس میں, اور جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے بھی مواقع ہمارے پاس آسانی سے حاصل ہو رہے ہیں, میسر ہیں. بڑے بچوں کے لیے بھی ایمان کی فکر, اسلام کی فکر, دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کی بھی ضرورت ہے, چھوٹے بچوں کی بھی ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہاں کا ماحول ہے, یہاں انگلش اسکولس میں اور اسی طریقے سے جو پبلک اسکولس کا ماحول ہے اس سے ہر شخص واقف ہے, اور الحمدللہ تعالیٰ اس میں تھوڑا سا لوگوں میں اویئرنیس آ رہا ہے, آگاہی آ رہی ہے, لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ بھائی کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. فرسٹ گریڈ کے بچے کو کیا کیا چیزوں کی آپ تعلیم دی جا رہی ہے, کیسے اس کو خود مختار بنایا جا رہا ہے, گندے ماحول کی طرف کیسے اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے, کہ ماں باپ کی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ماں باپ کو بھی اختیار نہیں ہے, ڈاکٹر کو بھی اختیار نہیں ہے, گورنمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے, وہ ایک سال کے بچے کو, پانچ سالہ بچے کو بھی یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اپنا جینڈر میل رکھے یا فیمیل رکھے یا بیچ میں رکھے. کھلے طور پر اس بات کی پرمیشن مل گئی ہے, گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے, اور یہ ماحول پوری طریقے سے عام کیا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات میرے محترم بزرگوں, وہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھائی جینڈر کے, اس میں پوری تعلیم بچے کو پانچ سال کی عمر میں, چھ سال کی عمر میں, سات سال کی عمر میں وہ باتیں جو ہم بڑے ہو کر بھی شرم محسوس کرتے ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں. سیکس ایجوکیشن کے نام سے, سیکس ہیلتھ کے نام سے, یہ مختلف قسم کے نام ہیں, لیٹر آتے رہتے ہیں تو ہم کو بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس میں اس قسم کی باتیں ہیں. فرسٹ گریڈ میں ہے بچہ, سیکنڈ گریڈ میں ہے بچہ, اس کے لیے والدین سے پرمیشن لے رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم دے رہے ہیں, یعنی یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ فلاں دن آئیں گے ایکسپرٹ آ کر کے بتائیں گے آپ کی جانب سے اجازت ہے یا نہیں ہے, سائن کر کے بھیجا دو بچوں کو پیپرس وغیرہ. فرسٹ گریڈ کے بچوں کو یہ پیپرس آ رہے ہیں, سیکنڈ گریڈ کے بچوں کو یہ پیپرس آ رہے ہیں. تو یہ ماحول جو ہے, یہ ماحول اگر بچے ہمارے اسی میں لگے رہیں گے اور فرسٹ گریڈ میں لگے رہیں گے تو آگے جا کر کے کیا ہوں گا ان کو. اس طرف والدین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ گزشتہ سالوں میں جب یہ جینڈر کا مسئلہ اٹھا تو اس موقع سے یہ بات بھی لوگوں کے سامنے آئی کہ ایک بڑا بچہ اپنے جینڈر کو چینج کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں بچی ہوں، تھا بچہ، بچی اپنے آپ کو اس نے کنسیڈر کیا اور گردان کر کے چلا گیا بچیوں کے باتھ روم میں، وہیں اپنے آپ کو رکھنے لگا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں اسی کالج یا اسکول کا مسئلہ ہے، وہ ہائی اسکول کا تھا یا کسی اور جگہ کا، ایک بچی جو کہ زیادہ عمر والی نہیں تھی وہ پریگننٹ ہو گئی وہاں، اور اسی بچے کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو بچی بنا کر وہاں جا رہا تھا۔ تو یہ ماحول بن رہا ہے، اس قصے کو ایسے دبایا گیا ہے کہ نہ میڈیا میں آیا، نہ باہر آیا، نہیں کہیں آیا۔ ایک اسکول کے ٹیچر نے اس کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ واقعہ فلاں اسکول میں ہو گیا جینڈر کی، ابھی گورنمنٹ سے اجازت بھی نہیں ملی ہے، کہیں کہیں جہاں اجازت تھی وہاں پر اس قسم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو بچی بنا کر کے بچیوں کے اس میں چلا گیا۔ تو پھر وہاں جانے کے بعد کیا ہے، دوستیاں بڑھائی ہوگی، ظاہر سی بات ہے حالات بڑے ہوں گے، اس کے بعد میں کیا ہوا، جو ہونا تھا وہی ہو گیا، جو اس کو کرنا تھا اس نے انجام دے دیا، اور نتیجہ یہی نکل رہا ہے۔ اسلامی تعلیم سے جہاں ٹکراؤ ہے، مخالفت ہے، نتائج یہی آئیں گے، بدتمیزی، بے حیائی اور اس قسم کے گندے ذہنیت والی چیزیں، گندے اعمال، خبیث قسم کے افعال، اس کو اور زیادہ پروموٹ کیا جائے، کیسے اس کو عام کیا جائے۔ اب بہت ساری چیزیں عام ہو گئی، اس کے اندر جدت کیسے لائی جائے، نیاپن کیسے لایا جائے، کچھ اور نیا کیسے کیا جائے، اس کی یہ شکلیں ہیں، یہ اس کے لیے یہ تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ بولا یہ نہیں جاتا ہے، بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے مقاصد یہی ہوتے ہیں، ذہن ساز یہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اپنی اسکول میں اپنے بچوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بے حد درجہ مجبوری جہاں پر ہے، جو بچے ڈسیبل ہیں ان کے لیے گنجائش ہے کہ بھائی پرائیویٹ اسکول میں ان کا علاج نہیں ہو سک رہا ہے، اخراجات زیادہ ہیں، وہاں پر جو ہے والدین کو اجازت ہے کہ وہاں پر ان کے لیے ٹریننگ بھی ہوتی ہے، مختلف کلاسز بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو وہاں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بچے اچھے ہیں، اللہ نے ان کو صحت سے نوازا ہے، ایسے بچوں کو پبلک اسکول کے حوالے کیوں کریں ہم، جہاں پر ایسا ماحول ہے، گندگی والا ماحول ہے، بے حیائی والا ماحول ہے۔ $200 کا مسئلہ اگر ہو رہا ہے کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے میں، تو کیا ہم دین کے لیے ماہانہ $200 نہیں لے سکتے، $150 نہیں دے سکتے، $300 نہیں دے سکتے؟ اور اخراجات کا ہی مسئلہ ہے، الحمدللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایسے اسکولز ہیں جہاں پر لوگ فیس میں کمی بھی کر دیتے ہیں۔ والدین کے اگر اخراجات کا مسئلہ ہوتا ہے تو بے شمار جگہوں پر اسکولز ہیں، اسلامک اسکول ہے، اسلامک انوائرمنٹ ہے، وہاں پر بچوں کی فیس میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہانہ، یہ عذر نہیں رہا۔ آپ کی تعلیم صحیح جگہ ہو سکتی ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، بچوں کے ایمان اور اسلام کی ضرورت ہے، ان کے دین کی اور ان کے فیوچر کی ضرورت ہے۔ وہ بچے جو ہے بڑی عمر میں جانے سے پہلے ہی مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، ایمان سے نکل رہے ہیں، ان کو اسلام میں جمائے رکھنا، دین پر جمائے رکھنا، دینی انوائرمنٹ ان کو دینا، اسلامی انوائرمنٹ ان کو دینا، یہ والدین کی ذمہ داری نہیں، فریضہ ہے۔ یہ اس کی پوچھ ہوگی آپ سے کہ ان جیسے ملک میں لائے کیوں تھے پہلے بچوں کو، اگر مرتد بنانا تھا تو پھر یہاں آئے کیوں؟ اسلام کی حفاظت اگر کرنا ہے تو میرے محترم بزرگوں یہ کرنا پڑے گا، اگر یہ نہیں کریں گے تو بچوں کو سیدھا سیدھا کفر کے حوالے کرنا ہے یہاں پر۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کون کافر بن رہا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، ہزاروں کافر بن رہے ہیں، ہزاروں مسلمان بچے کا ارتداد کا شکار ہیں، جگہ جگہ کی بات ہے، محلوں محلوں کی بات ہے۔ اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے والے، اسلامک اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی یہ ماحول سے جو نکل کے جا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوالات ایسے ہیں، اسلام پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض، حضور کے اعمال پر اعتراض، سنتوں پر اعتراض، اسلام میں یہ کیوں ہے، اسلام میں وہ کیوں ہے، بچے کو اعتراض ہو گیا۔ اب وہ جب اسکالر سے بات کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، اس کے لیے راضی نہیں ہے، میں نے معلوم کر لیا ہے، انٹرنیٹ پہ پورا سرچ کر لیا ہے، مجھے جتنا معلوم کرنا تھا مجھے حاصل ہو گیا ہے، بچہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہو چکی ہے۔ ایک واقعہ شریعہ بورڈ کے اندر آنے والے کیسز میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، حالیہ واقعات میں یہ بھی کیسز آ رہے ہیں، بچہ بول رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، نہ پہلے بولتا تھا بچی، ہم تو اس کو بچہ ہی شمار کرتے تھے، جب سے کالج جا رہا ہے بول رہا ہے کہ میں بچی ہوں، اب اس کا کیا کریں؟ اس قسم کے بھی سوالات آ گئے، ارتداد کا شکار امت مسلمہ ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ماحول ہم کو دیا جا رہا ہے، اس ماحول کے اندر مکتب کی تعلیم بچوں کی لازمی ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مکتب کی تعلیم دلانا ضروری ہے، آفٹر اسکول جو مکتب ہوتے ہیں، آفٹر اسکول پروگرام جو ہوتا ہے، اس میں بنیادی اسلام کی تعلیمات ہے، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، دعائیں ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن پاک ہے، اذکار ہے، مختصر سے صورتیں ہیں، یاد دلائی جاتی ہیں، بچے کا ذہن بن جاتا ہے، اسلامی تعلیمات، اسلامی انوائرمنٹ، اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے چھوٹے رہنے کی مدت میں۔ اور جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے بڑی تعلیم بالغان کا جہاں اہتمام ہے، الحمدللہ تعالی ہمارے پاس بھی ایک کورس چل رہا ہے، کہ 30 دن کا کورس ہوگا، 1 مہینے کا کورس ہوگا، اس کے اندر ہماری گزارش ہے کہ جو بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، وہ 1 مہینہ رہ کر کے سیکھنے کی، سکھانے کی، تربیت کی کوشش کریں اس ماحول کے اندر رہ کر کے، ایک گزارش ہے. ایک اور بات اہم ذہن میں آئی ابھی، وہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں، کہ اس کا تعلق مسئلے سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے. وہ یہ کہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ صفحے بناتے وقت میں ہمارے ساتھی ایک کو دوسرے کو فضیلت دے رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں، بھائی آپ بڑھ جاؤ، آپ بڑھ جاؤ، آپ بڑھ جاؤ، آپ بڑھ جاؤ. علماء کا، بڑے آدمی کا، مقتدا کا اکرام کرنا مستحب ہے، اچھی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ ارشاد ملتا ہے، حضور نے فرمایا، اس بات کو تھوڑا سا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 منٹ میں عرض کر دوں گا. صفوں کا اہتمام ہمیشہ سے اسلام میں بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ہر دور میں صف کا اہتمام پر بھی تاکید کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ صفیں بناؤ ایسی جیسے فرشتے بناتے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ فرشتے کیسے بناتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے پہلی صفوں کو پور کرو اور صفوں کو بالکل گٹھ جوڑ کے ساتھ میں، بیچ میں جگہ نہ رہے، خلا نہ رہے، مل جل کر کے کھڑے رہو. یا تراسون، وہ لوگ جڑ کر کے رسیز بن جاتے ہیں، سیسا بن جاتے ہیں، اس طریقے سے کھڑے رہو. ایک تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے. تو صفیں پہلے اگلی صفوں کے ذریعے سے پور ہوں گی اور مل جل کر کھڑے رہنے سے ہوگی. اور کرونا کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، ابھی وہ تھوڑی سی عادت بعض لوگوں میں رہ گئی ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا وقفہ، تھوڑی سی خلا، تھوڑی جگہ دے دیتے ہیں، اس کی جگہ کی ضرورت نہیں ہے. اتحاد، قومی دلوں کا جڑنا اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا آنا، صف میں جس طریقے سے کھڑے رہیں گے اسی طریقے سے یہ ترتیب بھی امتوں کے اندر پیدا ہوگی. حضور نے فرمایا کہ صفوں میں خلا رکھو گے، آگے پیچھے ہو گئے تو دلوں کے اندر یہ اثر پیدا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کی کوششیں ہوتی ہیں. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ادھر سے لے کر کے ادھر تک، ادھر سے لے کر کے ادھر سے صفوں میں جا کر کے شروع شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے کہ پوری صفیں حضور جانچتے تھے، جا کر کے ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک. صحابہ اکرام سیکھ گئے، تربیت ہو گئی، حضور اس کے بعد خاموش ہو گئے، آہستہ آہستہ دیکھتے تھے کبھی کبھی صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی عمل ہوتا رہا ہے اور ابھی تک بھی ہوتا ہے. اس لیے صفوں کا اہتمام بڑی تاکید کے ساتھ ہم سب کو کرنے کی کوشش کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صفوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لو تعلمون ما فی الصف الاول لاستهموا كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر جتنا ثواب ہے اس کی خبر ہو جائے تو قرآن ڈالنے کی نوبت آئے گی ہر نماز کے موقع پر. اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے پہلی صف کے لیے کہ قرآن ڈال کر بھی تم لوگ کوشش کر کے پہلی صف کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. حضور کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی صف میں ہم کو جگہ ملے. کیوں جگہ ملے؟ ایک روایت ابن ماجہ کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے دعا کرتے تھے مغفرت کی 3 مرتبہ. پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرتے تھے، پھر بعد والوں کے لیے 2 مرتبہ. ایک روایت میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ رب العزت بھی اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اور اللہ رب العزت رحمت نازل کرتے ہیں پہلی صف والوں پر. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، علی الصف الثانی، دوسری صف کا کیا حال ہے؟ حضور نے پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی، فرشتے بھی پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرمائے. صحابہ نے کہا رسول اللہ، دوسری صف والے؟ حضور نے پھر فرمایا اللہ رب العزت بھی اور فرشتے بھی رحمت نازل کرتے ہیں پہلی صف والوں پر. صحابہ نے یا رسول اللہ، دوسری صف کا؟ حضور نے فرمایا وعلی الثانی، اب لو تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، دوسری صف پر بھی. تو 3 مرتبہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف پر آئے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے اس کو ہلکا مت لیجئے. بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ آپ بڑھو، آپ بڑھو، آپ بڑھو، آپ بڑھو، اس طرف نہیں جانا ہے بھائی. یہ چیز لڑکے حاصل کرنے کی ہے، قرآن سے حاصل کرنے کی ہے، رحمت ہے، حضور کی دعا ہے. حضور کی دعا ہم نہیں لینا چاہتے کیا؟ مغفرت کی دعا ہے، اللہ کی رحمت ہے، فرشتوں کی رحمت ہے. اس لیے صف، پہلے صف کا اہتمام کوشش سے ہونا چاہیے، اہتمام سے ہونا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جتنا زیادہ آپ امام سے قریب رہیں گے اتنے ہی زیادہ نماز کے لیول اور نماز کے درجات، نماز کے اثرات اور ثمرات سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.